تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام اور برادران، نماز سے پہلے تقریباً منٹ کا وقت باقی ہے. اور اس آدھے گھنٹے میں چند مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنے کی اور اگلی جو آیا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی تھوڑی سی تصویر اس مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارا سبھی طور پر اپنے رضا کاملہ کے بارے کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آج ایک بہت بڑی برف پہنی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. اس غلط فہمی کا مداوع اور غلط فہمی کا ازالہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں کیا گیا. غلط فہمی یہ ہے خاص طور سے ہمارے اپنے زمانے کے تناظر میں. غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی. دنیا کا ایک تو آرام، دنیا کے آسائش، دنیا کے مال و اسباب اس کو ترک کیے بغیر، اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی. یہ غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے، عام لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. اور اس کا منشا دراصل یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا صحیح تصور پیش کیا ہے کہ یہ دنیا کیا تھی، یہ دنیا کا یہ مال و اسباب، دنیا کے صحت و آرام، اس کی حقیقت کیا ہے، کس حد تک اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے. یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح تھوڑی سی ریزن ذہنوں میں اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں بڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا جی پسند بطالب حق جلاب, کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے, مردار جانور اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح. دنیا کو مردار قرار دیا گیا, اس کے طلبگاروں کو کتے قرار دیا گیا. اسی طرح بہت سی احادیث میں اور بات کا قرآن کریم میں بھی فرمایا عمر حیات دنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان. بعض جگہ یہ کہا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش. تو ایک طرف تو یہ احکام ہمارے سامنے آتے ہیں, قرآن حدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی ایک برائی بیان ہے. اس یک طرفہ صورت حال کو دیکھ کر بالکا دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا, لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور شاید سنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال حاصل کرنے کو, مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا, اللہ کا فضل, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, تجارت کے لیے فرمایا گیا کہ تجارت اللہ کے فضل کو تلاش کرنا. یہاں تک کہ جمعہ کی سورہ جمعہ کے اندر جہاں جمعہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو بعد میں فرمایا گیا کہ پہلا خوبیا کے سلاد بنتا شروع وقتہ من فضل اللہ, کہ جب نماز جمعہ کی ختم ہو جائے تو زمین میں ٹھہر جاؤ اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. تو مال کو اور تجارت کو اللہ کا فضل کرا دیا. اسی طرح بعض جگہ اس کو خیر کے نام سے تعبیر کیا گیا کہ قرآن کریم نے مال کو خیر کہا, بھلائی. اور یہ دعا تو آپ ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا. تو بارہ پاس ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کہا جا رہا ہے, اس کے طرفداروں کو کتا کہا جا رہا ہے, اور دوسری طرف اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے, اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے, خیر کہا جا رہا ہے, اچھائی بیان کی جا رہی ہے. تو یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا بات, کون سی بات صحیح. تو واقع یوں ہے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورت حال واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھیں. یہ عیسائی مذہب کے اندر اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ انسان بیوی کو بچوں کو گھر بار کو کاروبار کو چھوڑ کر نہ بیٹھے, اس وقت تک اللہ کو اللہ دنیا اس کو نہیں ملتا. لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی تو اس میں یہ ذریعہ کہیں کہا گیا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو, کمائی نہ کرو, تجارت نہ کرو, مال نہ حاصل کرو, مکان نہ بناؤ, جی بچوں کے ساتھ اصل بولو نہیں, کھانا نہ کھاؤ, اس قسم کا کوئی حکم شریعت میں موجود نہیں. ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں, یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں. یہ نہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ بس ہمارا جو کچھ کام ہے, ہماری جو کچھ کارروائی ہے کسی دنیا کے کام, دنیا میں کام کرنے سے متعلق ہے, اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا, کچھ نہیں کرنا. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا در حقیقت اس لیے ہے تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو فراموش کیے بغیر اور اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیا کی ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس سے اس کی بھلائی بھی, اس کی محبوب نہیں تمہارے پیچھے لگا. یہ تو کھلی حقیقت ہے جس سے کوئی بد سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے, موت آئی. یہ وہ حقیقت ہے جس سے آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا, یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا. بہت لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا بڑی مانتے, لیکن مان تو ان کے آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو کسی نے جو یہ کہہ دیا کہ صاحب موت نہیں آئے گی, ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. موت تو آئے. اور اسی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ موت جب موت کس وقت آئے گی, کس کی موت کس وقت آ جائے گی, اس میں کوئی انسان بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا فلسفی, بڑے سے بڑا سرمایہ دار وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی, کسی کو پتا. اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے, آج تک کوئی سائنس, کوئی فلسفہ, کوئی علم ایسا ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو اپنی براہ راست ذریعے سے یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات ہو سکتے. آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی کوئی زندگی ہے, اس کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ تصدیق تک کہ مرنے کے بعد ہی کوئی زندگی ہے. لیکن وہ کیا ہے, کیا اس میں حالات پیش آئیں گے, اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا, اس کی تفصیلات کوئی دنیا کی سائنس نہیں بتا سکتی. تو جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ کل ہی مرنا ہے, تو کسی کو بتانے کہ میری زندگی کے کتنے سانس باقی. اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد کے حالات کا مجھے براہ راست علم نہیں. ہاں میں نے ایک کلمہ پر میں ایمان لایا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر لے کر آئے ہیں وہی کے ذریعے, وہ سچی بات ہے, اس میں جھوٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو جب ان دو باتوں کو ملا لیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی, یہ زندگی یہ ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی, اور وہ زندگی ایسی ہے جو ختم ہونے والی نہیں, ابدی لامتناہی, ان کا کوئی حد و حساب نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے. تو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو, دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ, دنیا سے لطف اندوز بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ اپنی اس آخرت کی زندگی کو کے لیے اس دنیا کو استعمال کرو, اس کو اپنی زندگی کا آخری مشن, آخری منزل نہ کرو. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مقتدی جن کی مشہور ہے, ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے دنیا کے بارے میں, اور اگر وہ بات بہن کرو تو سچی بات یہ ہے کہ کبھی کوئی غلط فہمی دنیا میں سلسلے میں پیدا کر. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی بھی ہے اور انسان کی مثال کشتی کی بھی ہے. ایک کشتی اگر آپ اس کو پانی میں چلانا چاہیں تو بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی, کوئی کشتی ایسی نہیں ہے جو پانی کے بغیر چلنا چل سکتی. پانی کشتی کے لیے ناگزیر ہے, اس کے بغیر کشتی نہیں چلتی. فرماتے ہیں کہ انسان بھی اس کی مثال کشتی جیسی ہے, اور دنیا کی مثال, دنیا کے مال و اسباب کی مثال پانی کی تھی, لیکن اس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی. انسان بھی دنیا کے مال و اسباب کے بغیر, کھائے پیے بغیر, کھائے کمائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے ارد گرد ہو, نیچے ہو, دائیں ہو, بائیں ہو, تو وہ کشتی کو دھکا دے گا اور اس کو آگے چلائے گا. لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر گھسا ہے, وہی پانی جو اس کو دھکا دے رہا تھا, جو اس کو چلا رہا تھا, وہ اگر کشتی کے اندر گھس آئے گا تو وہ بجائے اس کے کشتی کے لیے فائدہ مند ہو کشتی کو لگو دے. تو مارا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اگر جب تک انسان کے ارد گرد ہے, چاروں طرف ہے, انسان اس کی ضروریات اپنی پوری کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, کما رہا ہے, اس وقت تک وہ اس کے لیے بہترین سرمایہ زندگی ہے, وہ یعنی اس کی گٹی کے اندر داخل ہو گئی، دل کی گٹی، کہ دل کی گٹی میں اتنا داخل ہو گئی کہ اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیال اس طرح دل و دماغ پر چھا گیا کہ بس اب اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے سوا کوئی خیال نہیں آتا، اس کے سوا کسی چیز کی سوچ نہیں ہوتی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا تمہیں تباہ کر رہی ہے، یہ دنیا پر متاع غرور ہے، یہ جتنا ہے یہ دنیا جیفت، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طرفدار کتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا کو اپنے اس دل سے ہٹا کر اپنے دل کی گٹی میں سوار کرتے ہیں، وہ درحقیقت کتے. تو پیغام درحقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دہو، دنیا کو دہو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن فرق صرف دائیں نگاہ کا، فرق صرف نقطۂ نظر کا. اگر دنیا کو تم اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لیے سیڑھی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اگر اس دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمہاری آخری منزل ہے، بس اسی کی بڑائی بڑائی ہے، اسی کی اچھائی اچھائی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو یہ دنیا تمہارے لیے ہلاک کر سکتا. تو اس لیے اس طرح یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، دنیا جیفا ہے یعنی گردار ہے، کیا مانا کہ اس کی محبت، اس کا خیال اس طرح کے دل و دماغ پر صبح سے لے کر شام تک اور دنیا کے سوا کوئی خیال نہ آئے، یہ ہے گردار گردار بنانے کی بات دنیا، اور اس کا طرفدار انسان ہوتا ہے. لیکن اگر اسی دنیا کو آدمی استعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بات استعمال کرنے کا بھی مطلب یہ کبھی عرض کرتا ہوں، تو پھر یہ دنیا انسان کے لیے دنیا نہیں رہتی، کہ دنیا کی چین بن جاتی، دنیا کی آگے وہ سواب کا ذریعہ بن جاتی. اس کا طریقہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دلایا، کہ دنیا کو دین کیسے بنایا جاتا ہے، کہ دنیا کے جو فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہوں اور ساتھ ساتھ وہ دین بھی بنے آخرت کی سماج. یہ آیت جو میں نے دلاوت کی یہ سورہ قصص میں ہے، اور اس میں ذکر ہے قارون کا، قارون کا نام آپ نے بغیر تو سنا ہوگا، قارون کا سدانا مجبور ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا دولت مند انسان تھا، اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے اتنے خزانے تھے اس زمانے میں، کیونکہ پرانا دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو دولتیں جو ہیں وہ اٹھا کر خزانوں میں گوداموں میں رکھی جاتی تھی، اور تالے بھی بڑے موٹے بھاری قسم کے ہوا کرتے تھے، تو چابیاں بھی اس کی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھی. تو قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ اتنے خزانے اس کو دولت کے اندر دیے تھے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت چاہیے، ایک آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا، اتنے خزانے اس کے پاس موجود، اتنا بڑا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اس کو جو نصیحت کی گئی ہے قرآن کریم نے پیغام دیا، جو اس کو یہ پیغام پہنچاؤ، یہ نصیحت کرو، وہ ہے یہ نصیحت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وہاں سے یہ بھی کہا گیا قارون سے کہ تم اپنے سارے خزانوں سے دستبردار ہو جاؤ یا اپنے والے دولت آگ میں لگا دو، بلکہ پیغام یہ کیا کہ بل کبھی سیما آتا کرما دار آ کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو کچھ دیا ہے، یہ جو کچھ تمہارے پاس روپیہ پیسہ مال دولت عزت شہرت مکان سواریاں نوکر چاکر جو کچھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے اپنے آخرت کے ہر کی بھلائی طرف ہو، اس سے اپنی آخرت بناؤ. ایک تو لفظ کہہ دیا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا، تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ایک انسان خاص کتنا ماہر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا تجربہ کار ہو، لیکن جو کچھ کمائی اس کی ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا. وہ کہتا تھا کہ قارون کہتا تھا کہ اتنا اوتیت ہوں على علم، کہ میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو ذہانت ہے، میرے پاس جو تجربہ ہے، اس کی بدولت مجھے سارا کچھ ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے در حقیقت وہ اللہ جل جلالہ کی عطا اللہ نے عطا فرمایا. کتنے ذلیل ہیں جو چوٹیاں چڑھاتے گھومتے ہیں بازاروں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل و کرم سے یہ مال ادا کرنا. ایک تو اس بات کا استعمال کرو کہ جو کچھ مال ہے ہاں وہ روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو, نقدی کی شکل میں ہو, سامان تجارت کی شکل میں ہو, مکان کی شکل میں ہو, یہ سب اللہ کے پاس.
تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرمایا,
تو اسی طرح دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اور بڑا تمیل فساد فی الارض، اور اس بار اس مال کو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے کے لیے استعمال کرو. جس کا خلاصہ دو باتوں کا، دو باتیں نہیں، ایک یہ کہ بگاڑ زمین میں کیسے پھیلتا ہے اور فساد کیسے پھیلتا ہے، کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کر دیا یا ناجائز قرار دیا، یہ کام حرام ہے، اس کو انجام دینے سے زمین میں فساد ہے. قرآن کریم کی اطلاع کو جو طریقہ مال حاصل کرنے کا اللہ نے بتا دیا کہ یہ طریقہ تمہارے لیے جائز نہیں، وہ طریقہ اگر استعمال کرو گے زمین میں فساد کرے. چوری کرنے کا طریقہ بتائیں، یہ چوری سے مال حاصل کرنا، ڈاکے ڈال کر مال حاصل کرنا، یہ حرام ہے. کوئی اگر یہ استعمال کرے گا اسے زمین میں فساد کرے. کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر مال حاصل کرے گا، اس سے فساد کرے. اور اسی میں داخل ہے کہ سود کے ذریعے حاصل کرے گا، بیمار کے ذریعے حاصل کرے گا، اور حرام طریقوں سے حاصل کرے گا، تو وہ سب فساد فی الارض میں داخل ہے، زمین کے اندر فساد کرا دے گا. تو مطالبہ ہم سے اور آپ سے صرف یہ ہے، مال ضرور حاصل کریں، مال سے فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان دے لو کہ یہ طریقہ جس سے میں مال حاصل کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے تو چاہے وہ کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو تو اس کو ٹھکرا دو، اور اگر حلال ہے تو اس حلال کو اختیار کرو. ہاں، چونکہ یاد رکھیے، مال اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں. مال پیسے رکھے گھر میں تو کوئی آدمی اس کو جب آپ پیسے نہیں کھا سکتا، یا آپ لگے تو کیا وہ پیسے پانچ کیا بھی بجا سکتے. یہ ایک ذریعہ ہے انسان کو راحت پہنچانے کا، بذات خود راحت نہیں، اور راحت آتا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ. حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے تم نے بہت بینک بیلنس جمع کر لیا، بہت خزانے بھر لیے، لیکن یاد رکھو کہ راحت حاصل ہونا اس سے کوئی ضروری نہیں، راحت اللہ تبارک وتعالیٰ کی عطا ہے. بہت مرتبہ انسان کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے لیکن راحت حاصل نہ ہو سکے، رات کو نیند نہیں آتی جب تک کہ نیند کی گولیاں نہ کھائے. مال ہے، دولت ہے، مل ہے، فیکٹری ہے، سامان تجارت ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، کھانے ہیں، سب کچھ ہے، کھانے میں بیٹھا بھوک نہیں لگتی، بستر پر لیٹا ہے، نیند نہیں آتی. یہ محض عطا ہے، ایک مزدور ہے بیٹھا 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد، اور جب تک کھانا کھاتا ہے اور 8 گھنٹے کی نیند بھرپور لے کر سوتا ہے، تو بتاؤ اس کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت آلیشان بستر کے اوپر تعینات کروانے بدلتا، اس کو زیادہ راحت ملی. راحت اللہ تبارک وتعالیٰ کی عطا ہے. اگر مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے کہ اگر حلال طریقے سے وہ دولت حاصل کرے گا وہ اس کو انشاءاللہ راحت بخشے، سکون ادا کرے گی، اور اگر حرام طریقے سے حاصل کرے گا شاید انبار کو جمع کر لے لیکن اس کا نام سکون ہے، اس کا نام راحت ہے، وہ دنیا کے درجے حاصل نہیں کر سکتے. تو پیغام صرف اتنا کہ حرام طریقوں سے بچے، اور تمہارے اوپر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں اس دولت کے اوپر، وہ خواہ زکات کی شکل میں ہو، خیرات صدقے کی شکل میں ہو، ان کو بچا لاؤ. وہاں صرف کما کر اللہ کے لئے جس طرح اللہ نے احسان کیا تمہارے ساتھ تم دوسروں کے ساتھ احسان کیا. یہ اگر انسان اختیار کر لے اور پھر جو نعمت انسان کو ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری دنیا نہیں تھی بچا، وہ بھی اجر بچا، پھر کھائے گا تو بھی اجر ملے گا، پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گا تو اس کے اوپر بھی اجر ملے گا. کیونکہ اس دنیا کو اس نے اپنا مقصد نہیں بنایا، مقصد کا ایک راستہ، ایک سیڑھی اس نے خراب کیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ آخرت کو تلاش کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے اور اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے، تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے، وہ اللہ کا بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس بات کی صحیح فہم بھی ادا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
بہت بہت بڑی سمجھ رہے ہیں.